السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد والے. امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع ہے گفتگو کا اس چند روزہ فرصت کے لیے، اور اس میں ایک ایسا طبقہ جسے قرآن نے امت کے پستی و زوال کا سبب قرار دیا ہے اور نمایاں طور پر اسے قرآن میں ذکر کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ زیر باس ہوگا. اس طبقے کا نام ہے سفہا، طبقہ سفہا. سفہا سفی کی جمع ہے، سفی کی جمع، جس کو جمع کہتے ہیں اردو زبان کے تلفظ کے مطابق. سفی کا مطلب ہوتا ہے سین فے یہ ہے، صفی لکھا جاتا ہے صفحہ سین فے ہے الف و حمزہ. صفی بیوقوف کو کہتے ہیں، احمق، بے عقل اور بے خرد انسان جو سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، فہم و فراست درست نہ رکھتا ہو، لیکن باوجود اس کے کہ صحیح عقل نہیں رکھتا، سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، بے وقوف ہے، احمق ہے، لیکن اپنی حماقت کو بھی نہیں ترک کرتا، اپنی صفاحت اور بے وقوفی کو بھی نہیں سمجھتا، اور اس میدان میں اتر آتا ہے جو اس کا میدان نہیں ہے. وہ چیزیں اپنے ذمے لے لیتا ہے جن کا اہل نہیں ہے، اور ایسی زمام سنبھال لیتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہے. یہ طبقہ امت کی ذلت و رسوائی و پستی کا سبب قرآن نے قرار دیا ہے اور امت کو سختی سے روکا ہے کہ خبردار سفہا کے قریب مت جاؤ، سفہا کو اپنی زمام مت سونپو، سفہا کے سپرد کچھ بھی نہ کرو، اپنی زندگی کا کوئی شعبہ احمقوں اور بیوقوفوں کے حوالے مت کرو. یہ موضوع امت کے عروج و زوال میں کئی طبقات مؤثر ہیں، اسے قرآن مجید نے اہمیت دے کر اس موضوع کو ذکر کیا ہے اور نمونے بھی پیش کیے ہیں، مثالیں بھی قرآن مجید نے ذکر کی ہیں سابقہ امتوں کی جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اتارے، آسمانی کتابیں اتاریں، ان کی ہدایت کا انتظام و اہتمام کیا، لیکن اس کے باوجود وہ امتیں نشیب و فراز میں رہیں، انہوں نے اپنی سماجی اور دینی زندگی میں ایسے راستے طے کیے کہ بعض اوقات عروج کے دن دیکھے اور بعض اوقات زوال کے اور پستی کے دن دیکھے. انہوں نے قرآن نے ان عروج کے اسباب بھی ذکر کیے ہیں، کہ ایک امت یا ایک معاشرہ کیسے با عظمت بنتا ہے، کیسے عروج پر پہنچتا ہے، اور کس طرح سے عزت و عروج سے گر کے گھٹیا اور پست ہو جاتا ہے، پسماندہ ہو جاتا ہے اور درماندہ ہو جاتا ہے وہ طبقہ. ان اسباب، کئی اسباب ہیں اس کے متعدد، وہ ساری بات ابھی یہاں نہیں ہو سکتی مختصر وقت میں، اس کے مطالعے کی ضرورت ہے. یہ موضوع اگر اہمیت اس کی جس ذہن میں پیدا ہو جائے یا احساس ہو جائے اور غور طلب موضوع ہے، اس کو آپ قرآن سے بھی مطالعہ کر سکتے ہیں تفاسیر کی مدد سے، اور اس موضوع پر مختلف علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، ان کتابوں کی طرف بھی. ہماری بس اس پورے اسباب و عوامل کے بارے میں یہاں نہیں ہے. امت کے عروج و زوال میں خود انسانی طبقات کا بھی مؤثر کردار ہے، دیگر اسباب کے ساتھ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے طبقات کو اہمیت دی ہے. انسانی طبقات، ایک معاشرے کے اندر رہنے والے طبقات ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، البتہ بعض زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں، بعض ذرا کم ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن اگر عروج ہے تو بھی وہی ذمہ دار ہیں، اگر زوال ہے تو بھی وہی ذمہ دار ہیں. باہر سے کسی کی گردن پہ نہیں ڈال سکتے کہ ہماری پستی کا زوال زوال کے ذمہ دار جن ہیں یا ہمارے عروج کے ذمہ دار فرشتے ہیں. نہ فرشتے انسانوں کو عروج پہ لے جاتے ہیں، نہ جن انسانوں کو پستی میں لے جاتے ہیں. خود انسان ترقی بھی کرتے ہیں اور خود انسان زوال پذیر بھی ہوتے ہیں، ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں. یہ موضوع اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر اسلامی امت کو جس صورتحال میں دیکھ رہے ہیں، ناگفتہ بے اور پست و ذلیل و رسوا، یہ انسان کو اکساتی ہے اس بات پر، یہ حالت امت مسلمہ کی، کہ آج کیوں مسلمان اس ذلت و زبونی کا شکار ہیں، کس وجہ سے اتنے پست و گھٹیا ہو گئے ہیں، اتنے رسوا ہو گئے ہیں. کہ ان کی ذلت کا ایک نمونہ آپ نے یہ گزشتہ ایام میں مشاہدہ کیا کہ غزہ کے اوپر صہیونسٹوں نے جس بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا اور جس بے دردی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو اور جوانوں کو اپنے بموں کا نشانہ بنایا، بارود کا نشانہ بنایا، کہ تقریباً 1350 کے قریب شہید اور اس میں آدھی تعداد بچوں کی شامل ہے، اور تقریباً 15,000 کے قریب زخمی، اس سے زیادہ زخمی، اور لاکھوں بے گھر. اس میں سب میں اسرائیل کا کردار صاف واضح ہے، روشن ہے کہ اس نے کیا کیا اور کھل کے کیا اس نے جو کچھ کیا. اسرائیل کے حامیوں نے، جنہوں نے اس کو شہ دی، اس کی سرپرستی کی، اس کی تقویت کی، اس کو اسلحہ دیا، ان کا کردار بھی بہت روشن ہے، واضح ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے یورپ ہے. لیکن اس سارے مجموعے میں سب سے بدترین کردار، اسرائیل سے بھی زیادہ بد کردار مسلمانوں کا تھا، اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کا. اس میں مسلمان قومیں بھی کسی حد تک تھیں، لیکن قوموں نے پھر اپنے ضمیر کا ثبوت دیا، اگرچہ کم تعداد میں نکلے، لیکن نکلے، آواز اٹھائی انہوں نے، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. لیکن مسلمان حکمرانوں نے انتہائی پستی کا ثبوت دیا، ذلت کا ثبوت دیا. اب یہ چیزیں انسان کو اکساتی ہیں کہ ہم غور کریں، تجزیہ کریں کہ کیا اسباب بنے ہیں کہ آج جہان اسلام اس ذلت و زبونی کا شکار ہے. 1 ارب اور لگ بھگ 20 کروڑ کے قریب اس وقت مسلمان اس زمین کے اوپر، دھرتی کے اوپر سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، کھا پی رہے ہیں. جن کے پاس ثروت بھی ہے، دولت بھی ہے، 57-58 ملک بھی ہیں، یہ انسانی آبادی ان کے پاس بھرپور ہے ہر لحاظ سے، فوج ان کے پاس ہے، مال ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ایٹمی طاقت ان کے پاس ہے، تیل و پٹرولیم ان کے پاس موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ ذلت کا مرقع اور یہ ذلت کا مجسمہ بن کر ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے۔ چند ملین یہودی، 6-7 ملین یہودیوں نے، وہ بھی سب کے سب اس میں شریک نہیں تھے، ان میں سے ایک گروہ یا ایک حصہ ان کا، انہوں نے مل کر تقریباً 125 مسلمانوں کا منہ چڑھایا اور ان کے سامنے 1400 کے قریب لگ بھگ فلسطینی مظلوم اور غزہ کے مظلوموں کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد ہم اپنے ملک کو دیکھیں، پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، پاکستان جہاں جا پہنچا ہے، اسلامی امت کا ایک عظیم خطہ مملکت پاکستان، اور اس کے اندر رہنے والے مسلمان، اور خصوصیت کے ساتھ اس پورے ملک کے اندر یا امت کے اندر شیعہ، پاکستانی شیعہ کی موجودہ صورتحال، کہ آپ پارا چنار و ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئٹہ تک آپ دیکھیں، یک طرفہ قتل عام شیعہ کا ہو رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی مظلوم شیعہ کا خون اس سرزمین پر نہ گرایا جائے۔ آپ کو خبر نہیں ہے، دو شہر اس وقت پاکستان کے بے دردی کے ساتھ تشیعوں کو کچلا جا رہا ہے، ایک ڈیرہ اسماعیل خان اور ایک کوئٹہ، لیکن ان کی خبریں منتقل نہیں ہوتی، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب ان دو شہروں میں کوئی نہ کوئی کاروائی نہ ہو رہی ہو۔ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جب تعداد 20 سے 30 سے بڑھ جاتی ہے، پھر اس کی خبر ٹی وی بھی آ جاتی ہے، پھر ہم بھی اظہار افسوس کر دیتے ہیں، لیکن یہ مظلوم وہاں مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کے اوپر چپ و خاموشی و سکوت اور تماشائی پناہ، سب کے سب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بھی حالت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں، غور کریں اپنی اس موجودہ حالت پر، اپنی ملکی حالت پر، اپنی مذہبی اور دینی حالت پر، اور اپنی قومی حالت پر، اور سب سے بڑھ کر جہان اسلام میں پوری دنیا کے اندر جو سما اس وقت موجود ہے، اس پہ غور کریں، فکر کریں، کیوں ہم یہاں آ پہنچے، کیوں ان پستی اور ذلت تک آ پہنچے، ہم کس چیز کی کمی ہے۔ عام طور پر غور تو کرتے رہتے ہیں ہم، بلکہ یوں کہ غور کرواتے رہتے ہیں، ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے غور کا کسی اور کو، انہیں کہتے ہیں آپ غور کرو، ہم نے کیبل لگائی ہوئی ہے کہ آپ غور کرو، ہم تمہارا غور سنتے ہیں ادھر، اور وہ غور کرنے والے وہ غور کم کرتے ہیں اور گمراہ زیادہ کرتے ہیں، وہ کنفیوز لوگ آ کر بٹھا دیتے ہیں چینلز پر، اور اپنی کنفیوژن قوم کے اندر منتقل کرتے رہتے ہیں، یعنی خود اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اخباریں پڑھ کے آ جاتے ہیں، نیٹ پر چند سائٹ دیکھ کر آ جاتے ہیں، چند اعداد و ارقام نوٹ کر کے آ جاتے ہیں، اور اس کو آ کر مکھی پہ مکھی مار کے قوم کو یا بہت ہی سنسنی پھیلا دیں گے، خوفزدہ کر دیں گے، یا بالکل ہی قوم کی آنکھیں بند کر دیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، امن و امان ہے۔ اگر کوئی حکومتی فیور کا آدمی ہے وہ کہے گا کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، معمول ہے، اگر پاکستان میں یہ نہ ہو تو پاکستان نہیں باقی بچے گا، اس میں یہ کاروائیاں ہونی چاہیے۔ اگر مخالف ہے وہ کوئی اور اسی طرح کی کہانی بنا کے یہ نقل کر کے چلا جائے گا ہمارے سامنے، اور ہم خود سے غور کی زحمت نہیں کرتے، تجزیہ و تحلیل نہیں کرتے ان حالات کو، یا رجوع نہیں کرتے ان منابع کی طرف جہاں سے ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، یہ ماجرا ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیوں آج ہماری یہ حالت ہے، کڑتے سب ہیں، پریشان سب ہیں، ایک بچہ بھی اس بات پر پریشان ہے، کم از کم جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے، اگر قوم کے بچے کے ساتھ بیٹھو وہ بھی اسی بات پر پریشان ہے، بڑے کے ساتھ بیٹھو وہ بھی اسی بات پر پریشان ہے، جوان کے پاس بیٹھو وہ بھی اسی بات پر، بزرگ کے پاس بیٹھو اسی بات پر، اگر آپ دیکھیں مذہبی یا غیر مذہبی، سب کے سب اس بات پہ پریشان وہ کڑتے ہیں کہ کیوں ہماری یہ حالت ہے آج، ملکی حالت، سیاسی حالت، وہ خصوصاً مذہبی حالت ہماری ایسے کیوں ہے، کیوں آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے ذلیل و رسوا اور پسماندہ ہیں، اور جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ 6 ملین یہودی 125 مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور 200 ٹیررسٹ کروڑوں کی تعداد میں موجود اس ملت کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں، اس کے دل کے اندر دہشت پھیلائے ہوئے ہیں، اس کی کیا اسباب ہیں؟ وجہ اس کے کہ ہم کنفیوژن پھیلانے والے لوگوں سے اثر لیں، سنسنی پھیلانے والے لوگوں سے ہم اثر لیں اور مزید خوف و ہراس اپنی نسل کے اندر منتقل کریں. قرآن مجید نے یہی کام پہلے کیا ہوا ہے، نہ آج کی نسل کو بلکہ ہر نسل کے لیے قرآن نے پہلے سے یہ ماجرا کھول کے بیان کر دیا ہے. ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن کھول کے نہیں پڑھتے. قرآن کھولتے ہیں استخاروں کے لیے، قرآن کھولتے ہیں مردے بخشوانے کے لیے، قرآن کھولتے ہیں قسم کھانے کے لیے. قرآن سے کبھی رائے حل نہیں ڈھونڈا ہم نے، قرآن سے کبھی راستہ نہیں پوچھا ہم نے. قرآن کو فقط دنوں کے لیے، سروں کے لیے، کرتب کے لیے پڑھتے ہیں ہم. نہ قرآن سے آ کر حقیقت پوچھیں کہ آج امت مسلمہ کیوں اس صورتحال سے دوچار ہے، یہ بلا کیسے امت مسلمہ کے اوپر نازل ہوئی ہے. قرآن آپ کو کھول کے ایک ایک مطلب بیان کر دے گا. قرآن کا فرمانا ہے کہ آپ اگر چاہو عزت کے دن دیکھنا چاہو تو اس کا بھی راستہ ہے، اگر ذلت کا شکار ہوئے تو اس کا بھی ایک راستہ ہے، عزت پہ چلے تو وہ بھی تم خود چلے ہو، ذلت کی طرف گئے تو وہ بھی تم نارا اپنا انتخاب ہے. پورا قرآن نے نقشہ کھول کے واضح کیا ایک ایک چیز اس کی. اس کے لیے زیادہ فرصت کی ضرورت ہے، چند روزہ فرصت ناکافی ہے کہ وہ پورا نظام کھول کے قرآنی سامنے رکھا جائے اور اس میں تصویر دیکھیں. قرآن آئینہ ہے ہر نسل کے لیے، ہم اپنی تصویر دیکھیں، ہم قرآن کے آئینے میں کیسے لگتے ہیں. آئینہ سمجھ کر نہیں دیکھا ہم نے کبھی قرآن. قرآن ہمیں اپنی تصویر بتا رہا ہے، ہمیں اپنی کارکردگی بتا رہا ہے، اس کارکردگی کا نتیجہ بتا رہا ہے. اس نظام کے اندر قرآن نے طبقات کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت دے کر ذکر کیا ہے. یہ بات آغاز محرم سے جاری ہے، ابھی تک جن طبقات سے گفتگو ہوئی ہے، مترفین، یہ آیہ کریمہ سورہ اسراء کی جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ایک طبقے کا ذکر اس کے اندر ہے. قرآن نے ذکر کیا جب ہم کسی قوم کو، کسی سماج کو، کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر مترفین پیدا ہو جاتے ہیں. مترفین یعنی عیاش طبقہ. جس قوم کے اندر عیاش پیدا ہو جائیں وہ ہلاک ہو جائے گی، وہ قوم تباہ ہو جائے گی. وہ قوم، خب یہ ملک عیاشوں کا ملک ہے، اس میں آپ سیاستدانوں سے، حکمرانوں سے لے کر فقراء تک دیکھیں، سب عیاش. فقراء بھی عیاش. آپ دیکھ لیں عیاشی کسی جگہ ترک نہیں ہوتی، مذہب ہو تو بھی عیاشی ترک نہیں ہوتی، ماتم ہو تو بھی عیاشی ترک نہیں ہوتی، کوئی مر جائے تو عیاشی کا پہلے انتظام ہوتا ہے، شادی ہو عیاشی کا پہلے انتظام ہوتا ہے، سیاستدانوں کے لیے عیاشی کا پہلے اہتمام ہوتا ہے، ہر طبقہ عیاش. اور قرآن کہتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر عیاش پیدا ہو جائیں اس قوم کو عزت کا دن نصیب نہیں ہوگا، ذلت اس کا مقدر بن جائے گی. دوسرا طبقہ قرآن نے ذکر کیا ملا. ملا یعنی پر طبقہ، بھرا ہوا طبقہ، جس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، جس کا گھر بھی بھرا ہوا ہے، جس کا اکاؤنٹ بھی بھرا ہوا ہے، جس کا قبیلہ و قوم بھی بھری ہوئی ہے، جس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مست طبقہ، جس نے ہر چیز کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے، ملک پر ان کا قبضہ، سیاست پر ان کا قبضہ، معاشرے پر ان کا قبضہ، مالی وسائل پر ان کا قبضہ، ثروت پر ان کا قبضہ، جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، لینڈ لارڈ، اور سب سے بڑھ کر مذہب و دین پر ان کا قبضہ. قرآن نے نمونے بھی ذکر کیے ہیں، سیاسی ملا، مذہبی ملا اور مالی اقتصادی ملا. قرآن نے ذکر کیا، ان کا نام لیا، فرعون، قارون اور شداد، یہ ملا ہے. ایک سیاسی ملا ہے، ایک مالی ملا ہے، ایک مذہبی ملا ہے. ان ملا نے سب کچھ اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. یہ موضوع بیان ہو چکے ہیں. اور تیسرا طبقہ مغرب پرست و مغرب نواز طبقہ جس کو قرآن نے امت کے ایمان کا رہزن قرار دیا ہے، وہ طبقہ جس نے امت اسلامی سے اسلامی امت کی شخصیت چھین لی ہے اور اسے قوم بنا دیا، اسے قبیلہ بنا دیا، اسے رنگوں اور نسلوں میں تقسیم کر دیا، اس کو دوسرا تشخص اور دوسرا عنوان دے دیا، امت مسلمہ کا عنوان اس سے چھین لیا، عرب و عجم میں اس کو تقسیم کر دیا، کالے و گورے میں اس کو تقسیم کر دیا، اور رہی کی جوان نسل کو مغرب پرست بنا دیا. ایسی تعلیم اس کو دی، ایسی راہ اس کو دکھائی کہ اس کو اب شرم محسوس ہونے لگی ہے امت ہونے پر، مسلمان ہونے پر، اور فخر کرنے لگے ہیں مغربی اپنا حلیہ بنا کر، مغربی رہن سہن بنا کر، مغربی تفکر اپنا کر، مغربی چال چل کے جو فخر کرتی ہے جو نسل، یہ رہزن ایمان انہوں نے امت سے اس کا ایمان بھی چھین لیا. سب سے پیش پیش اس کے اندر نام نہاد انٹلیکچوئل طبقات، نام نہاد جن کو انٹلیکچولیزم کی کوئی بو بھی نہیں لگی، یعنی دوسرے لفظوں میں اقبال کے بقول غلام اور محکوم طبقہ، پسماندہ طبقہ، اور مغرب نواز اور انگریزوں کا غلام طبقہ، جس نے پوری امت کو اس ڈگر پہ ڈال دیا، اس راہ پر ڈال دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہی لوگ مسلط ہیں، وہ آپ کی فوج کے لوگ ہوں، آپ کی حکومت کے لوگ ہوں، آپ کی بیوروکریسی کے لوگ ہوں، اور حتیٰ مذہبی طبقہ، ان کے اندر مغرب کی محبت بھری ہوئی ہے، مغرب پرست ہیں یہ. ان طبقات سے گفتگو ہو چکی ہے، اور ایک طبقہ مصلحت پسند، جو سابقہ مجالس میں تذکرہ کیا تھا، شاید بعضوں نے سنا ہوگا، یعنی امت کی تباہی کا باعث ایک طبقہ ہے مصلحت پسند طبقہ، مصلحت پرست طبقہ، جو ہمیشہ حقیقت کو مصلحت کے اوپر قربان کرتا ہے، ہمیشہ حقیقت سے چشم پوشی کرتا ہے، ہمیشہ حقیقت سے آنکھیں چرا لیتا ہے، اور ہمیشہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، جس کے حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہوئے. جب بھی اسے پوچھو کہتے ہیں حالات نہیں ہیں، ابھی حالات صحیح نہیں ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کو مشورے دیتے تھے کہ ابھی آپ قیام نہ کریں، ابھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ حالات مناسب نہیں ہیں. مدینہ میں مشورے دیے، مکہ میں مشورے دیے، راستے میں مشورے دیے، آخر تک مشورے دیتے رہے کہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، مصلحتوں کا شکار. اور اس وقت سے لے کر ابھی تک اگر مطالعہ کریں تاریخ کا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ان کی زبان سے نکلے کہ آج حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، آج بولنا چاہیے ہمیں، آج نکلنا چاہیے، آج لب کھولنے چاہیے ہمیں، آج کوئی کام کرنا چاہیے ہمیں. ان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ایک طبقہ تھا، اور انہی میں سے قرآن مجید نے ذکر کیا جو امت کی تباہی کا ضامن ہے، ایک طبقہ، اس کو قرآن نے عنوان دیا سفہا. سفہا یعنی احمق، بے وقوف طبقہ. میں دوبارہ ہجا کرتا ہوں تاکہ بعض اوقات میں کچھ اور مقصود ہوتا ہے، شاید میرے تلفظ میں ادائیگی میں کوئی مشکل ہے، چونکہ مومنین کی سماعتوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، کہتا کچھ اور ہوں سمجھتے کچھ اور ہیں. طبقہ ملا جب طبقہ ملا کا ذکر جب ہو رہا تھا تو آخری دن ایک مومن نے کہا، ملاح کشتی چلانے والا، کہا یہ ملاح ذمہ دار ہیں امت کے خراب کرنے کے، کشتیاں جو چلاتے، ملاح سے کیا رابطہ ہے اس کا؟ ملا ہجے بھی کیے تھے، ملا قرآن پڑھو، پہلے قرآن میں لکھا ہوا ہے تقریباً شاید 10 سے 15 تک کی آیات ہیں جن کے اندر ملا کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے. ہر نبی کے مقابلے میں ملا اٹھے، رسول اللہ کے مقابلے میں ملا، نوح کے مقابلے میں ملا، ہود کے مقابلے میں ملا، ابراہیم کے مقابلے میں ملا، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ملا، میم لام الف حمزہ ملا، وہ کہہ رہے تھے ملا. یہیں پر کراچی میں ہی کچھ عرصہ قبل مجلس ہوئی تھی تاغوت، ولایت خدا اور ولایت تاغوت، آخری روز سوال و جواب کی مجلس تھی، آخری مجلس، تو اس میں ایک بزرگوار نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے 10 دن تابوت کی ولایت بیان کی ہے بہت اچھی تھی، یہ تابوت، میں تابوت کہتا رہا، وہ تابوت سمجھتے رہے اس کو. وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سفہا کہہ رہا ہوں اور اس کو کوئی اور مشابہ چیز ذہن میں آ رہی ہو. دوبارہ ہجے کرتا ہوں, توجہ فرمائیے. سین فے ہے, دو آنکھوں والی ہے, اور الف ساتھ اس کے حمزہ. کیا بنتا ہے تلفظ اس کا؟ سفہا. سب بولیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. سفہا. معنی بنتا ہے اس کا بیوقوف. یہ جمع کی حالت ہے, اس کی پلورل حالت ہے صفی کی. صفی کہتے ہیں احمق و بیوقوف کو, اس کی جمع کی حالت بنتی ہے سفہا. قرآن نے بہت حساسیت دکھائی ہے عزیزان, دین نے بہت حساسیت دکھائی ہے بیوقوفوں پر, ہمیں ذرا حساسیت نہیں ہے. یعنی جتنی دین کو الرجی ہے صفی اور بیوقوف سے, اتنی ہمیں الرجی اصل ہے نہیں ہے. ہمیں سخت الرجی ہے دین کو بہت. صفی کا نام آ جائے فوراً مذمت شروع ہو جاتی ہے بیوقوف کا. روکا گیا کہ خبردار بیوقوف کے ساتھ دوستی نہ کرو, بیوقوف کو رشتہ نہ دو, بیوقوف کے ساتھ شادی نہ کرو, بیوقوف کے ساتھ کاروبار نہ کرو, حتیٰ بیوقوف کے ساتھ سفر نہ کرو. سفر بھی کرنا ہے, بیوقوف ساتھ جا رہا ہے اور آپ کو ڈر بھی ہے, سفر میں کسی ساتھی کی ضرورت بھی ہے, بیڑیے کو ساتھ لے کے سفر کرو, بیوقوف کے ساتھ سفر نہ کرنا. بیوقوف کے ساتھ نہیں چلنا, اس لیے کہ یہ طبقہ بھی باعث تباہی ہے. البتہ اس وقت باعث تباہی ہے کہ جو ممنوع کام ہے, جو بیوقوفوں کے سپرد نہیں ہونے چاہیے, وہ جب بیوقوفوں کے ہاتھ آ جائیں, آپ ساتھ ساتھ اس کو عملی صورت, موجودہ صورت کو ساتھ ساتھ نظر میں رکھتے جائیں. کہ اس وقت عزیزان پاکستان کی بات کریں, نمونہ پیش کریں, باقی دنیا بھی ایسی ہی ہے. دنیا اسلام, یہ نقطہ میں عرض کر رہا ہوں اور اس کے کافی دلائل اور شواہد موجود ہیں. پاکستان کی جو موجودہ صورت بنی ہے سیاسی لحاظ سے اور امن عامہ کے لحاظ سے, سلامتی کے لحاظ سے, اس میں 100% بیوقوف طبقہ دخیل ہے. بیوقوف جرنیل, بیوقوف کابینہ, بیوقوف سیاستدان, اور پھر بیوقوفوں نے جو آ کر قوم کو بیوقوف بنایا اور قوم نے بھی خوشی سے یہ لبادہ اوڑھ لیا. کہا جب حکمران بیوقوف ہیں تو ہم کیوں نہ بیوقوف بنے, ہم کیوں پیچھے رہیں ان سے. پاکستان کی موجودہ صورت حال کے ذمہ دار بیوقوف ہیں, سیاسی بیوقوف جرنیل خصوصیت کے ساتھ, جنہوں نے تباہ کیا اس ملک کو, اس قوم کو, اس امت کو. یہ پہلا بڑا طبقہ ہے, سمجھتے اپنے آپ کو عقل کل ہیں. جو قدم اٹھایا احمقانہ اٹھایا انہوں نے. اگر آپ کو مطالعہ ہے کہ ہے انشاءاللہ, آگاہ ہیں اپنے ملک سے اور جو کچھ کرتے رہے ہیں, زیادہ دور نہ جائیں, شاید آپ کو نہیں ہو یاد, بزرگوں کو یاد ہوگا, جوانوں کو نہیں ہوگا. آپ تھوڑا قریب سے اگر شروع کریں, ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر ابھی تک, ان بیوقوفوں کا کردار, انہوں نے کیا کیا, احمقوں کا کردار, یہ ملک صرف ان کی بیوقوفی کی وجہ سے ڈوبنے کے قریب جا پہنچا اور ٹوٹنے کے قریب جا پہنچا ہے. اس لیے کہ اس امت مسلمہ کو قرآن نے کہا ہوا تھا کہ خبردار, اگر تمہاری جیب میں ایک روپیہ ہے تو یہ بھی بیوقوف کو نہیں دینا. ہم نے نہ صرف روپیہ بیوقوف کو دے دیا بلکہ ملک اٹھا کے بیوقوفوں کے حوالے کر دیا اور خود بجلی کے آنے کی انتظار کرنے لگے. وہی بیوقوف جنہوں نے آج بنیادی ضرورتوں سے بھی عوام کو محروم کر دیا. یہ قرآن کا کہنا ہے کہ لا تؤتوا اموالکم السفہاء, یا لا تؤتوا السفہاء اموالکم. قرآن کہہ رہا ہے لا تؤتوا السفہاء اموالکم, اپنا مال روپیہ اگر اس کو گٹر میں پھینک دو, بیوقوف کو نہیں دینا. لا تؤتوا, ہرگز بیوقوف کو کچھ نہ دو آپ اپنا مال, حتیٰ بیوقوف کو بیوقوف کا بھی مال نہ دو جو اس کا اپنا ہے ذاتی, جو اس نے باپ سے میراث میں پایا ہے وہ بھی اس سے لے لو, لے کے کھا جاؤ. نہ کھانا نہیں ہے, پھر اس سے بیوقوف بڑے آپ ہو جائیں گے. بیوقوف کا مال لے کے نہ کہ خود کھا جاؤ آپ. بیوقوف اپنے مال میں تصرف کرنے سے بھی ممنوع ہے. یعنی ایک ممنوع آدمی جس کے دین نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, خبردار, بیوقوف کو کہا کہ تم زبان مت کھولو, بات مت کرو. عجیب روایات ہیں. میں انشاءاللہ اگر ممکن ہوا, فرصت ملی, فرصت تو متوقع نہیں ہے کہ ملے گی, کہ آپ کی خدمت میں روایت لا کر پڑھوں. روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ اگر بیوقوف اپنی زبان بند رکھیں امت کی آدھی مشکلات حل ہو جائیں گی. اگر بیوقوف چپ رہے تو, بیوقوف کہتے ہی اس کو ہیں جو وہاں بولتا ہے جہاں اسے نہیں بولنا چاہیے, اور وہاں نہیں بولتا جہاں اس کو بولنا چاہیے. اسی وجہ سے تو بیوقوف ہے وہ. بیوقوف کے قریب مت جاؤ. یہ ایک شعبہ تھا. ہم نے پورا ملک اٹھا کے بیوقوفوں کو دے دیا. ہم نے بڑی بڑی قیمتی چیزیں اٹھا کے دے دیں. بہت سخی ہیں ملت پاکستان, اس سلسلے میں بڑے سخاوت مند ہیں. ملک پورا اٹھا کر دے دیا. ویسے تو قصے سنتے ہیں نا, زاکرین ہمیں سناتے ہیں امیر المومنین کے سخاوت کے قصے, کے روٹی مثلا. وہ کہتے ہیں نا کہ روٹی اس میں دسترخوان میں تھی, دسترخوان اس میں کجاوے میں تھا, کجاوا اونٹ پر تھا, اونٹ قطار میں تھا, قطار پتہ نہیں کہاں تھی. تو مولا نے کہا یہ ساری ہی دے دو. وہ تو سخاوت تھی روٹی دینے میں, لیکن ہم نے اس کو کیا کیا, ملک اٹھا کے پورا دے دیا, دوسروں کو کرائے پہ دے دیا. یہ آپ کا ملک ہے. اس وقت امریکہ پاکستان میں ایک امریکی سپاہی یا ایک فوجی یا امریکی صدر کہہ لیں, اس کو پاکستان میں اتنے اختیارات حاصل ہیں جتنے اس کو امریکہ میں بھی حاصل نہیں ہیں. آپ یقین جان لیں, بش نے وہ کام کیے ہیں پاکستان میں کہ یہ کام اس کو امریکہ میں اجازت نہیں تھی کرنے کی, نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ ملت پھر بھی خوش ہے, سمجھتی ہے ابھی گورے کے بجائے کالا آیا ہے تو ہماری تقدیر بدلنے والی ہے. یعنی اس طرح سے اس وقت بعضوں کے ذہنوں میں, توجہ فرمائیں,
زندہ باد زندہ باد
امریکا,
زندہ باد زندہ باد زندہ باد
امریکا,
زندہ باد نہ منظور نہ منظور
اسرائیل نہ منظور.
بیوقوفی کو عام زبان میں کہتے ہیں نا سادگی. سادگی کہتے ہیں بڑا سادہ آدمی ہے, یعنی جو سوچ کے لحاظ سے سادہ ہو, دوسرے لفظوں میں وہ بہت بیوقوف آدمی ہے. سادہ زندگی بسر کرنا خوب ہے, لیکن ذہنی طور پر انسان کو سادہ نہیں ہونا چاہیے. سادگی دیکھیے, حد دیکھیے بیوقوفی کی. اسی ملک کے اندر ایک ایک دو دو نمونے ہوں گے, نہ کہ ساری قوم ایسے سوچتی تھی, لیکن اس قوم کے اندر ایسے نمونے ہیں, پائے جاتے ہیں, موجود. بہت نادر مخلوق دنیا کی یہاں ہے. ممبروں پر مجلس سید الشہداء میں اس نالائق بے شرف جرنیل کو ممبر حسینی پر امیر مختار کہا گیا کہ یہ امیر مختار ہے, یہ امیر مختار آیا ہے. دعائیں کی گئیں, صدقے دیے گئے اس کے لیے. اور اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ یزید کا چہرہ بدلا, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا وہ ظہور جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, نجات دہندہ منجی بشریت, آج بعض اس طرح سے ادھر نگاہیں لگائے ہوئے ہیں جیسے منجی بشریت وائٹ ہاؤس میں آ گیا. اسی طرح جیسے عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا تھا, کوفیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے امام آ گئے ہیں, اس کے گرد حلقہ بنا کے نعرے لگانے لگے. جب تک اس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی, یہ سمجھ رہے تھے ہمارے امام آ گئے ہیں. آگے بڑھ کر کہتے تھے کہ آپ اتریے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہ سادگی ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ ایک شعبہ تھا. ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں ملک کے اندر، اپنے سربراہان سے زیادہ یا اپنے ان کے ممالک سے زیادہ ان کو یہاں اختیارات حاصل ہیں. دوسرا شعبہ مذہب کا ہے. ایک تو سیاست کا میدان تھا، اشارہ کیا کہ بیوقوفوں کے ہاتھ میں ہے. یہ پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیں، پاکستانی قوم کی، ملک کی، کیا امتحان ہے اس قوم کا جس کی یہ مستحق نہیں تھی اتنے کی، اتنی سزا کی مستحق نہیں تھی، لیکن یہ سزا مل رہی ہے، اس کو دی جا رہی ہے، اور اس وقت تک دی جا رہی ہوئی جب تک یہ کوڑے کھا رہی ہے، جب تک برداشت کر رہی ہے، جب تک ستم سہ رہی ہے. اس دن اس کی سزا ختم ہوگی جس دن اٹھ کے کھڑی ہو کر اعلان کر دے کہ آج سے ہم نے کوئی ستم برداشت نہیں کرنا، وہ آخری دن ہوگا اس کے ستم کا. دوسرا شعبہ مذہب اور دین کا ہے. یہ شعبہ بھی بیوقوفی کی وجہ سے اتنا متاثر ہے جس کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. دین کے نام پر دشمنی، دین کے نام پر قتل و غارت، فرقہ واریت، دہشت گردی، مذہب کے نام پر آدم خوری، آدم کشی، یہ بھی احمقوں نے یہاں پہنچایا اس ملک کو اور اس مذہب کو اور اس ملت کو، بیوقوفوں نے یہاں تک پہنچایا. درود پڑھیے محمد والے. احمقوں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچا. احمقوں کو یہاں پر دینی رہنما، جس طرح احمق سیاسی رہنما بن گئے، اسی طرح یہ بیوقوف دینی رہنما بن گئے. اور جب بیوقوفوں کے ہاتھ میں دین آ جائے، اس لیے کہا بیوقوفوں سے بچ کے رہو، یہ وہ سزا ہے جو ہم نے خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے خریدی ہے، گویا کہ اپنا ملک و ملت اٹھا کر بیوقوفوں کے سپرد کر دیا، دین و مذہب اٹھا کر بیوقوفوں کے سپرد کر دیا. ہر طرف بیوقوفی ہی بیوقوفی، حماقت ہی حماقت، صفاحت ہی صفاحت. آپ ذرا غور سے، تعصبات سے بالا ہو کر ان کے عمل کا جائزہ لیں، ان کے عمل کے اندر کوئی آپ کو معقول حرکت نظر نہیں آئے گی. دینی حرکت تو بہت دور کی بات ہے جو دین کے نام پر کرتے ہیں. آیا یہ دہشت گردی، گلے کاٹنا یہ دین ہے؟ خودکش حملے کرنا دین ہے؟ دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنا یہ دین ہے؟ کس نے کہا یہ دین ہے؟ کس دینی کتاب میں یہ تعلیمات موجود ہیں؟ کہاں کسی سنی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دین ہے؟ کہاں شیعہ کسی تعلیم میں یہ ہدایت کرتے اپنے پیروکاروں کو یہ دین ہے؟ دین قرآن میں ہے، دین سنت معصومین میں ہے، رسول اللہ میں ہے. دین عقل ہے، جو چیز عقل نہ مانتی ہو وہ دین نہیں ہے. یہ معصومین کا فرمان ہے، جو چیز عقل نہ مانتی ہو وہ دین نہیں ہے. قرآن کا کہنا ہے کہ جو چیز عقل قبول نہ کرے وہ دین نہیں ہے. عقل کی بات ہو رہی ہے، اب عقل کی جگہ بھی بیوقوفی نہ بیٹھی ہوئی ہو، بس اوقات عقل کی جگہ بھی حماقت آ بیٹھتی ہے، اور عقل بن کر، چونکہ حماقت کبھی حکمران بن بیٹھتی ہے، کبھی جرنیل بن بیٹھتی ہے، حماقت کبھی عالم بن بیٹھتی ہے، کبھی رہنما بن بیٹھتی ہے، کبھی پیشوا بن بیٹھتی ہے. حماقت کے کئی روپ ہیں. حماقت کبھی عقل بن بیٹھتی ہے نا، وہ حماقت محض ہے. اگر حقیقتاً عقل ہو، عقل کبھی بھی اس کام کی اجازت نہیں دیتی جسے دین نے روکا ہو، اور دین کبھی ایسا حکم نہیں دیتا جو عقل قبول نہ کرے. دین کے اندر عقلانیت ہے، دین عقلانیت محض ہے. یہ تلقین کی دین ایک الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. یہ افواہیں، یہ پروپوگنڈا ہے، یہ شایعات ہیں، ان پہ کان نہ دھریں آپ. دین عقل کا ہی دوسرا نام ہے، وہ عقل دین کا ہی دوسرا نام ہے. البتہ جس طرح سے کبھی جھوٹا نبی بن کر آ جاتا ہے کوئی متنبی، جھوٹے نبی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے مرزا نہیں، مرزائیوں کے پیشوا نے کہا کہ میں نبی ہوں مثلا، پھر کہا میں مہدی ہوں مثلا، جھوٹے مہدی. اسی طرح جھوٹی عقل بھی کبھی حماقت عقل بن کر دعویٰ عقل کرتی ہے لیکن وہ عقل نہیں ہوتی، حماقت باز ہے وہ. سب سے بڑا دردناک کام یہ ہے کہ جب امت خود اپنا قیمتی ترین اثاثہ، اپنی متاع اٹھا کر بیوقوفوں کو سونپ دے کہ یہ آپ کے حوالے، آپ اس کے نگہبان ہو. دین سے بڑی قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے، یہ اٹھا کے سونپ دیا ہم نے. میں بارہا مجالس میں مومنین کے سامنے عرض کیا کس قدر سخاوت سے کام لیتے ہیں ہم، کہ عزاداری جیسا شعبہ، مقدس شعبہ و پاکیزہ و اہم ترین شعبہ خصوصاً تشیعوں کے اندر، اس کو ہم نے نشیوں کے سپرد کیا ہوا ہے. ظلم نہیں ہے یہ، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسروں کے پاس وقت نہیں ہے، ان کی آفس کے ہوتے ہیں، چھٹی نہیں ہوتی ان کو، اور ان کو اپنی عزت و شخصیت و سب عزیز ہے، لہذا اپنے دین کا بہترین شعبہ اٹھا کر انہوں نے نشیوں کے حوالے کر دیا. وہ نشے جیسے کوئی اپنا جوتا بھی نہیں سونپتا حفاظت کے لیے کہ یہ جوتا میرا رکھو، اس کو ہم نے اپنا دین اٹھا کر دے دیا. اور نشیوں سے بھی زیادہ بڑھ کر خطرناک احمد اور بیوقوف جن کے سپرد کر دیا ہم نے. یہی احمق بڑے ہوتے ہیں، لبادہ دین اوڑھ لیتے ہیں، لبادہ دین اوڑھ کے عقل تو نہیں آ جاتی انسان کے اندر. کہتے ہیں ان نظام حیدرآباد، ریاست حیدرآباد جو تھی، دکن کی ریاست کا جو والی تھا نظام، وہ زبردستی شعر بھی لکھتا تھا، بلکہ اس کو گمان ہو گیا تھا کہ شاعر ہے وہ. چاپلوسوں نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ اس کو اپنے بارے میں شبہ ہو گیا کہ وہ شاعر ہے، شاعری کرنے لگا. پھر شاعری کے بعد کسی چاپلوس نے کہا کہ یہ بچوں کے نصاب میں اسکول میں غالب کا کلام ہے، میر تقی میر کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، یہ ایسے اوٹ پٹانگ انہوں نے شعر لکھے ہوئے، تو یہ اسکولوں میں کالجوں میں آپ کا نصاب کے اندر آپ کی نظمیں اور غزلیں، آپ کے لٹریچر کی جگہ پر آپ کی چیزیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے حکم دے دیا کہ یہ جتنے اوٹ پٹانگ شاعر ہیں، یہ غالب وغیرہ، ان کا کلام اس کے بکول، کہ ان کو نکال کر خود والی کا، حکمران کا کلام نصاب کے اندر شامل کر دیا جائے. وزیر تعلیم ایک مولانا تھے، منشی نام مجھے بھول گیا ان کا، وہ بہت فاضل اور پڑھی لکھے شخصیت تھے. انہیں سمجھ میں آ گئی کہ چاپلوسوں نے یہ مشکل کھڑی کر دی، اب کس طرح کریں؟ اگر کہیں کہ آپ کا کلام نہیں ہے صحیح اور نکال دیں تو جان جاتی ہے، کس طرح سے روکیں؟ وہ آخر کار اس نے بہت غور کیا، فکر کیا کہ میں کس طرح نجات دوں اس قوم کو اس والی کی شاعری سے. غور کرنے کے بعد ان کو جو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے جا کر انہیں کہا کہ آپ کا کلام بہت اعلیٰ ہے، یہ معمولی شاعر ہیں، ان معمولی شاعروں کا کلام استادوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، بچوں کو بھی آتا ہے، چونکہ آپ کا کلام معمول سے زیادہ اوپر ہے، بڑا ہے. ہاں، یہ کسی کی نہ کوئی استاد ہے اس کو پڑھانے والا، نہ کسی بچے کو سمجھ میں آنے والا ہے. تو نظام نے کہا کہ میں تو شعر ہی لکھ سکتا ہوں، عقل تو نہیں دیکھ سکتا کسی کو. میں راضی ہو گیا، کہا کہ میری شاعری نصاب میں شامل نہ کی جا سکے، چونکہ اس قابل نہیں ہے، قوم اس قابل نہیں. بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ عقل بھی آ جاتی ہے، اگر کسی کے پاس پیسے آ جائے ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر عقل بھی آ گئی ہے. مال سے تو عقل نہیں آتی، حتیٰ علم سے بھی عقل نہیں آتی. عزیزان، علم اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے. یوں نہیں سمجھو کہ جس نے پڑھ لکھ گیا وہ پڑھا لکھا عاقل ہے، نہ. بعض اوقات پڑھا لکھا بیوقوف ہوتا ہے، اور پڑھا لکھا بیوقوف ان پڑھ بیوقوف سے زیادہ خطرناک ہے. یہاں پر جتنے گناہ، جتنی پسماندگی، جتنی عقب ماندگی، جتنی مشکلات ہیں، وہ ساری ان پڑھوں کے گردن میں ڈال دیتے ہیں. جب بھی پاکستان کی پسماندگی کا ذکر آتا ہے، کہتے ہیں 85% ان پڑھ ہیں. جس ملک میں 85% ان پڑھ ہوں اس کا یہی حال ہونا چاہیے. اب آپ ذرا آئیں اس حالت کے ذمہ داروں کا آپ جائزہ لیں، ان میں کتنے ان پڑھ ہیں، کتنے وزیر ان پڑھ ہیں، کتنے حکمران، کتنے پریزیڈنٹ ان پڑھ رہے ہیں، کتنے پارلیمنٹ میں ان پڑھ گئے ہیں، کتنے بیوروکریٹ ان پڑھ ہیں؟ کوئی ہے ان پڑھ؟ بیوروکریسی کے اندر کوئی ان پڑھ ہے؟ فوجی جرنیلوں میں کوئی ان پڑھ ہے؟ وہ ملک تم نے تباہ کیا، پڑھے لکھے لوگوں نے، اقتدار پہ تمہارا قبضہ ہے، نظام تعلیم پہ تمہارا قبضہ ہے، اور جب بھی بدنام کرنے کی باری آتی ہے بےچارے ان پڑھ ہو، البتہ ان پڑھ ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ شاید ان پڑھ ہونے کی سزا دیتے ہیں ان کو، کہ جو جرم انہوں نے خود کیے وہ بھی ان پڑھوں کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن ہے احمق و بیوقوف۔ علم اور چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ علم سے حماقت ختم نہیں ہوتی، بلکہ علم سے شاید حماقت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ احمق اگر عالم ہو جائے وہ زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، بیوقوف اگر پڑھ لکھ جائے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا وہ بیوقوف کہاں پڑھا ہو، وہ یونیورسٹی کالج میں پڑھا ہو یا مدرسہ دینی میں پڑھا ہو، لیکن ہو بیوقوف۔ بلکہ دینی مدارس میں تو پہلے تھا رجحان، اب کچھ کہتے ہیں کم ہو گیا ہے، معلوم نہیں کم ہوا ہے یا نہیں، آپ بہتر جانتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں لگا کم ہوا ہے، لیکن یہ رجحان تھا پہلے کہ کوئی عقل مند دینی مدرسے میں نہیں بھیجنا۔ یہ ایک آنکھوں دیکھا واقعہ، یا آپ بیتی کہیں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ پاکستان میں چند سال قبل خدا نے جو توفیق دی تھی، مدرسے کے اندر داخل ہوئے تو ایک دن ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر پڑھانے کے لیے، مدرسے کے مسئول سے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سامنے سن رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر مدرسے کے مسئول سے، ذمہ دار سے کہا کہ جی مولانا اس کو داخلہ دیجئے آپ۔ انہوں نے بھی ایسے ہی سر راہ پوچھ لیا ان سے، حالانکہ کوئی شرط نہیں تھی وہاں تعلیم کی، چونکہ بالکل ان پڑھ بھی پڑھ رہے تھے وہاں رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کے صاحبزادی کی تعلیم کیا ہے۔ بس تعلیم کا پوچھنا تھا، باپ بفر گیا، بگڑ گیا، اور جو اس کے منہ میں آئی اس نے بچے کو سنائی، بہت بگڑ گیا، آپے سے باہر ہو گیا، کہنے لگا مولانا عجیب بات کرتے ہیں، یہ جانور اگر پڑھتا تو میں اس کو یہاں لے کر آتا، اس کے سامنے کہنے لگے۔ کہا میں اس کو سکول میں ڈالا، یہ بھاگ گیا، پھر میں نے اس کو ویگن کے ساتھ کنڈکٹری کے لیے لگایا، وہاں سے بھاگ گیا یہ۔ کہا پھر ویلڈنگ کی دکان پر ڈالا، وہاں سے بھی بھاگ گیا یہ۔ پھر فلاں جگہ اس کو میں نے لگایا، وہاں سے بھی بھاگ گیا یہ۔ جب کہیں بھی اس نے کام نہیں کیا تو میں نے کہا کہ بچوں تیرا بندوبست کرتا ہوں میں، ابھی وہ بچوں کو لے کے مدرسے میں آ گیا۔ بچوں یہاں رہے گا کچھ عرصہ، اس کے بعد یہ پڑھے گا، پڑھ لے گا، کچھ نہ کچھ رٹ لے گا، لیکن یہی بچوں پھر قوم کو بچوں بنائے گا آ کر، پھر یہ سب کا بندوبست کرے گا آ کر۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج بندوبست کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ عقل تو نہیں آ جاتی، یہ آدم خور، یہ انسان کش، دین کے نام پر نفرت پھیلانے والے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والے، تشیعوں کے خلاف نفرت پھیلانے والے، یہ وہی احمق ہی ہیں، بیوقوف ہیں۔ پڑھ گئے، قرآن پڑھ لیا انہوں نے، حدیث پڑھ لی، تو بیوقوف قرآن پڑھ لے تو عقل تو نہیں ہو جاتا، ایک بیوقوف بیوقوف ہی رہتا ہے پھر بھی۔ اس لیے قرآن نے بہت حساسیت دکھائی ہے عزیزان، دین نے بہت حساسیت دکھائی کہ حماقت کے قریب نہ جانا، احمق کے قریب نہ جانا۔ ہیں پیدائشی طور پر ہیں یا خود بن جاتے ہیں بعض حالات کی وجہ سے، لیکن ہیں کچھ لوگ، خوب ان پر رحم کرو، ان کے اوپر ترس کھاؤ، ان کا خیال رکھو، لیکن انہیں کوئی چیز سپرد مت کرو، ان کے حوالے ملک مت کرو، ان کے حوالے قوم مت کرو، ان کے حوالے دین مت کرو، ان کے حوالے مذہب مت کرو، ان کے حوالے ممبر مت کرو، ان کے حوالے عذاب مت کرو، ان کے حوالے کچھ بھی نہ کرو ان کے حوالے۔ کہا کہ ان کا اپنا مال بھی ان کے حوالے مت کرو، یہ ڈبوئیں گے، اور آج ڈبو دیا انہوں نے۔ در حقیقت آج امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر احمقوں کی وجہ سے یہ ماحول بنا ہے، شک نہ کریں اس کے اندر، شاید اس زاویے سے کبھی سوچا نہیں ہوگا آپ نے، چونکہ کسی چینل پر اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی ہوگی، لیکن قرآن کر رہا ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن واضح، لگی لپٹی نہیں کرتا، قرآن کسی کا خیال بھی نہیں رکھتا، چبھتی ہے تو چبھنے دو، پسند آتی ہے تو پسند آنے دو، قرآن اپنی بات کر جاتا ہے۔ رسول اللہ کو کہا گیا کہ اے رسول آپ کو حق نہیں بنتا گول مول بات کریں، بالکل واضح کلیئر جا کر ان کو کہہ دو، یا ایوہ الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، کہہ دو جا کر کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہمارا معبود تم مانتے ہو نہ تمہارے معبود ہم مانتے ہیں، لکم دینکم ولیا دین، تمہارا اپنا راستہ ہمارا اپنا راستہ ہے، سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور حماقت نے سابقہ امتوں کے اندر بڑے گل کھلائے ہیں۔ قرآن مجید نے ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ جب بھی ایک نبی اپنی قوم میں آئے، جس طرح ملا ان کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوئے، یعنی وڈیرے، جاگیردار، سرغنے، ہر قوم کے اندر جو پہلے سے بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، جنہوں نے ہر چیز پہ قبضہ جمایا ہوا تھا، زمینوں پر، امتوں پر، انسانوں پر، گردنوں پر، ثروت پر، بیت المال پر، اور دین و مذہب کے اوپر جن کا قبضہ تھا، یہ ہر نبی کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے ہر نبی نے دعوت کا آغاز کیا، یا قوم عبد اللہ ما من الہ غیرو، اللہ کی عبادت کرو کہ خدا کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قال الملا، فوراً ملا اٹھ کے کھڑے ہوئے، یہی وڈیرے جاگیردار، یہ قابض گروپ جنہوں نے سب چیز پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اگر تم کون ہوتے ہو؟ کہا میں نبی خدا ہوں، میں تمہارے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، ابلغ رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہماری نظروں میں آپ گمراہ ہو، ہماری نظروں میں آپ ہمیں دین سے جدا کرنے آئے ہو۔ یہ ایک جواب دیا، اور ایک بے وقوف اٹھ کر کھڑے ہوئے، کون سے بے وقوف؟ جو آبا کے دین پر چلنے والے تھے، انہوں نے ہر نبی کو یہ جواب دیا، انا وجدنا آباءنا علیہ، یعنی دین خدا جب آیا تو مقابلے میں پیروان دین آبا اٹھ کر کھڑے ہوئے، دین الہی کے مقابلے میں دین آبائی لے کر کھڑے ہوئے۔ کہا انا وجدنا آباءنا علیہ، جب رسول اللہ نے ان کو کہا تعالوا الی ما انزل اللہ، جو خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ تم، کہنے لگے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جو ہم نے اپنے آبا سے لیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور کی دین کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کا دین لے کر آئے ہو، ہمارے پاس پہلے آبا کا دین موجود ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون، اگر وہ آبا تمہارے احمق تھے، بے وقوف، تو بھی انہی کے پیچھے چلو گے، بے وقوفوں کا پورا دین بنا ہوا ہے، احمقوں نے پورا دین بنایا ہوا ہے اور دوسرے آ کر انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون، یہ تمہارے آبا، یہ تمہارے اسلاف گزشتگان، جنہوں نے غلط دین بنا کر تمہارے لیے چھوڑا میراث کے طور پر، تم انہی کے پیچھے پھر بھی چلو گے؟ احمق ہر جگہ موجود ہے، ہم اپنا ذاتی مال، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بصیرت آزمانا ہو کہ اس کے اندر بصیرت ہے یعنی سوجھ بوجھ ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ اسے لوگ کیسے نظر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو، اپنے ارد گرد محلے کو، مارکیٹ کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ہم مذہب لوگوں کو، ہم وطن لوگوں کو، سب کو دیکھتے ہیں، صبح شام سروکار ہے ہمارا ان سے، دنیاوی امور میں دیکھتے ہیں ان کو، دینی امور کے اندر ان کو دیکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں لوگ دنیا میں چالاک اور دین میں سادہ و بے وقوف نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھو تمہارے اندر خدا نے بصیرت پیدا کر دی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ دنیا میں چالاک ہوتے ہیں، دین میں سادہ، دنیا میں چالاک ہیں، اپنی کوئی چیز اٹھا کے دنیاوی چیز بے وقوف کو نہیں دیتے، لیکن دین میں بے وقوف کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ دنیا میں سارے بہت چالاک ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں سادہ بن جاتے ہیں۔ اگر ہمیں لوگ دین و دنیا میں ایک جیسے نظر آئیں سمجھیں ہمیں ابھی بصیرت پیدا نہیں ہوئی. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دین میں بہت سادہ بن جاتے ہیں, ایک دم سادہ, یہ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آیا, ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو معلوم نہیں تھا یہ آدمی ہے کیسا ہے, بس ہم نے کہا ایسا آ گیا ہے تو چلو. کیوں دین میں ایسا نہیں کرتے؟ دکان پہ گاہک جب آ جائے وہاں ایسا نہیں کرتے آپ, دفتر میں کوئی آدمی آ جائے وہاں نہیں کرتے یہ کام آپ, آپ کے گھر میں کوئی آ جائے اگر وہاں آدھی روٹی مانگے نہیں دیتے اس کو, لیکن دین میں آ کر اس طرح کھلا سخاوت کر رہے ہیں اللہ کے مال سے. اس طبقے نے تباہ کیا ہے. یہ عرب سفہا حکمران بے وقوف حسنی مبارک جیسے, سعودی حکمران ملک عبداللہ جیسے احمق و بے وقوف, اور اکثر جو اسلامی دنیا کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں مہرے اور اس ملک کی تقدیر میں ہی بے وقوف لکھے گئے ہیں, نہیں کہ اس ملک کے اندر سمجھدار نہیں ہیں, موجود ہیں, لیکن سمجھدار کوئی آگے نہیں آئے گا. میدان بے وقوفوں کو دیا ہوا ہے. بے وقوف تھوڑا سا میں اس کو کھولوں, باقی کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. درود پڑھیے محمد والے محمد. صحیح بے وقوف کا معنی و تفسیر سمجھ میں آ جائے کہ بے وقوف کہتے کس کو ہیں, سمجھنا چاہیں گے نا, تاکہ پھر کبھی ہم سے کم از کم سرزاد نہ ہو کسی چیز کی. علماء ذکر کرتے ہیں کہ انسان کے اندر خدا نے دو صلاحیتیں رکھی ہیں, دو صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں. ایک صلاحیت سمجھنے کی ہے, یعنی یہ سمجھنے کی کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے, ایک یہ صلاحیت ہے. ممکن ہے کچھ مریض ہو جائیں جن کو یہ تشخیص نہ ہو سکے کہ ابھی دن ہے یا رات ہے, ممکن ہے آنکھیں نہ ہو, بینائی نہ ہو, یا بینائی ہو لیکن چوٹ لگی ایسی کہ تشخیص نہیں دے سکتا, ممکن ہے ایسا ہی حالت پیدا ہو جائے. لیکن عام طور پر یہ صلاحیت سب کے اندر موجود ہے, یعنی جو کچھ بھی ہو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی دن ہے یا رات ہے, ابھی کیا ہے. ایک یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس طالب علمانہ بات کو سادہ زبان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, سمجھ میں آ جائے سب کو. یہ ایک صلاحیت, ایک صلاحیت بس اسی کی مثالیں ایک دو اور دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بس ایک صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ یہ پتہ چلے جس کے ذریعے سے ہمیں کہ ابھی دن ہے یا رات ہے. ایک صلاحیت اللہ نے مثلا یہ ہمیں دی ہوئی ہے, خوب یہ مجلس ہے, محفل ہے, یہ جشن نہیں ہے, یہ پتہ چل جائے کہ مجلس ہو رہی ہے. ابھی ظاہر ہے جب مجلس ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان اس طرح سے ہوتا ہے جیسے مجلس میں ہو. ایک صلاحیت ایسی ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے نہ یہ جشن ہو رہا ہے, یہ اذان نہیں ہے بلکہ جشن ہے, یہاں پر یا خوشی کرنی ہے. اگر یہ تھوڑا ان کو والیوم کم کریں اس آواز کا جو آ رہی ہے وہاں سے. درود پڑھیے محمد والے. مثلا ایک صلاحیت یہ اللہ نے ہمیں دی ہے کہ یہ رنگ کیسا ہے, کالا ہے یا سفید ہے. بعض اوقات بیمار ہو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا رنگوں کے اندر, یہ ایک طرح کی صلاحیت ہے کہ اکثر کے اندر موجود ہے, اکثر انسانوں کے اندر. ایک صلاحیت یہ ہے, توجہ فرمائیں اب ذرا اس نقطے کو غور سے کہ فرق یہاں سے معلوم ہو جائے گا. ایک صلاحیت یہ دی اللہ نے ہمیں کہ یہ رات ہے یا دن, یہ سمجھنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے, ایک اور پاور اللہ نے رکھی ہے, جس کا کام یہ نہیں سمجھنا کہ رات ہے یا دن, وہ اس دوسری صلاحیت کا کام تھا, دوسرے شعبے کا کام. اس شعبے کا کام یہ ہے کہ اگر رات ہے تو پھر رات میں کیا کرنا چاہیے، اگر دن ہے تو دن میں کیا کرنا چاہیے. واضح ہوگی نا بات. یعنی ایک شعبے کا کام، یہ ہمارے ذہن کی دونوں ذہنی صلاحیتیں ہیں، ایک شعبے کا کام یہ ہے کہ دن ہے یا رات، ایک شعبے کا کام یہ ہے کہ خوب دن رات تو پتہ چل گیا دن ہے یا رات ہے، پھر دوسرے شعبے کی باری آتی ہے کہ اگر دن ہے تو دن کو کیا کرنا چاہیے، رات ہے تو رات کو کیا کرنا چاہیے. ایک شعبے کا کام یہ سمجھانا ہے ہمیں یا یہ سمجھنا ہے کہ یہ مجلس ہے یا جشن، اگر مجلس ہے تو پھر مجلس میں کیا کرنا چاہیے، اگر جشن ہے تو جشن میں کیا کرنا چاہیے، اگر مجلس ہے تو اس میں موبائل آن ہونا چاہیے یا نہیں. یہ ایک شعبہ ہے خود خدا نے اندر رکھا ہوا ہے ہمارے، اگر وہ آف ہو موبائل آن ہوتا ہے، وہ شعبہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجلس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ایک آدمی مثلا رات ہے، وہ رات کو کیا کرنا چاہیے، رات کو آرام کرنا چاہیے، دن کو کیا کرنا چاہیے، دن کو کام کرنا چاہیے. اگر یہ مجلس ہے وہ مجلس میں کیسے ہونا چاہیے، جیسے آداب مجلس ہیں ان کے مطابق یا ان کا خیال رکھنا چاہیے. اگر یہ جشن ہے وہ پھر جشن میں جیسے جشن ہوتا ہے ویسے شرکت کرنی چاہیے. یہ شعبے کبھی آن ہوتے ہیں کبھی آف. مثلا کسی کا یہ شعبہ چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی ہوا، شعبہ آف ہو گیا، اس کو نہیں پتا چلتا دن ہے یا رات ہے. جو آئی سی یو میں پڑے ہوتے ہیں انہیں پوچھے کیا وجہ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ان کو، وہ اپنے رشتے دار کو بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ بہن ہے یا بھائی ہے، نہیں پتا چلتا ان کو. لیکن اگر پتا چل جائے، ایک شعبہ یہ ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد، دوسرا شعبہ یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ کیسے بولنا چاہیے، اگر عورت ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. یہ شعبے کبھی آن ہوتے ہیں کبھی آف ہوتے ہیں. اگر یہ شعبہ آن ہو کہ یہ عورت ہے یا مرد، انسان کو پتہ چل جاتا ہے یہ عورت ہے یہ مرد ہے، اور دوسرا شعبہ اگر آن ہو تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر عورت ہے اس کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر یہ شعبہ آف ہو نہ، پھر انسان کو تمیز ختم ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ پہلے شعبے کو جس کا کام یہ سمجھنا ہے کہ یہ دن ہے یا رات، یہ عورت ہے یہ مرد، یہ مجلس ہے یا جشن، یہ کیا ہے، یہ اپنا ہے یا پرایا، یہ کیا ہونا، یہ اس شعبے کا نام ہے عقل علمی. اس کا نام ہے عقل علمی، عقل دانا. اس کا کام ہے، اس کا نام ہے عقل علمی. اگر یہ ہو انسان عاقل ہے، اگر نہ ہو اس انسان کو، جس کے اندر عقل علمی نہ ہو، اس انسان کو کہتے ہیں غبی، ڈل، نافہم. اس کا نام کیا ہے؟ نافہم. جس کو یہ نہیں پتا چل رہا یہ رات ہے یا دن ہے، یہ جشن ہے یا مجلس ہے، یہ عورت ہے یا مرد ہے، یہ لکڑی ہے یا لوہا ہے، جسے یہی نہ معلوم ہو، اس کے معنی کیا ہے کہ یہ نافہم ہے، یہ ڈل ہے، یہ غبی ہے. عربی، اس کو عربی زبان میں اس کا نام ہے غبی، غین کے ساتھ، غبی ہے یہ انسان. لیکن اگر یہ شعبہ معلوم ہو، موجود ہو، انسان کو سب پتا ہو، سب سمجھتا ہو، سارے فارمولے سمجھتا ہو، کیمسٹری بھی سمجھتا ہو، فزکس بھی سمجھتا ہو، الجبرا بھی سمجھتا ہو، ریاضی بھی سمجھتا ہو، سیاست بھی سمجھتا ہو، سب اس کو پتا ہو، اس کو پتا ہو یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اور وہ چیزیں بھی جانتا ہو جو عام معمولی انسان نہیں جانتے، یہ سب جانتا ہو، لیکن اس کا دوسرا شعبہ آف ہو، جس شعبے میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر دن ہے تو دن میں تجھے کیا کرنا چاہیے، اگر رات ہے تو رات میں تجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی اس شعبے کا کام یہ تشخیص نہیں دینا کہ دن ہے یا رات، اس کا کام یہ بتانا ہے کہ جو بھی ہے تجھے ابھی کیا کرنا چاہیے، تجھے ابھی کیا کرنا چاہیے. آیا تجھے ابھی جاگنا چاہیے یا سونا چاہیے، تجھے ابھی بولنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، تجھے اٹھنا چاہیے یا بیٹھنا چاہیے، تجھے دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو اور کام کر رہی ہو اس کو کہتے ہیں عاقل، اور جس کے اندر یہ شعبہ ختم ہو جائے، جسے یہ نہ پتا چلے کہ یہاں پر مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بات مجھے کرنی چاہیے، یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے، اس کو مجھے دیکھنا چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ حرکت مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، جو یہ تشخیص نہ دے سکے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سفی، اس کو کہتے ہیں احمق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احمق، بے وقوف، جسے یہ نہ پتا چلے کہ یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے. تھوڑا سا موضوع کھل گیا، امید ہے کھل گیا ہوگا، معنی واضح ہو گئے تھوڑے سے. لہذا عاقل بے وقوف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. اس پہلے کو کہتے ہیں عالم، دانا، جو سمجھتا ہے، جانتا ہے، یعنی یہ جانتا ہے کہ دن ہے یا رات، یہ جانتا ہے کہ یہ عورت ہے یہ مرد، یہ عالم ہے. ممکن ہے انسان عالم ہو لیکن عاقل نہ ہو، اور ممکن ہے انسان عاقل ہو عالم نہ ہو، یعنی یہ نہیں جانتا کہ یہ ریاضی کا فارمولا کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، فزکس کیا ہے، یا یہ نہیں جانتا فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے، فقہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، لیکن اسے اتنا پتا ہے کہ یہاں مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا جوتا پہن کے آنا چاہیے یا جوتا پہن کے نہیں آنا چاہیے. زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ مسجد ہے یا جوتا پہن کے نہیں آنا چاہیے. جسے یہ پتا چل جائے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں عاقل. جو یہ نہ سمجھ سکے، یہ تشخیص نہ دے سکے، اسے کہتے ہیں احمق، سفی. یہ جو کہا گیا کہ سفہا و بے وقوف، ہمارے یہاں سارا بوجھ کس کی گردن پہ ڈال دیتے ہیں؟ ان پڑھوں کی گردن پر، یعنی جو عالم نہیں ہیں یا نافہم ہیں، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ ذمہ دار نہیں ہیں. ذمہ دار وہ احمق ہیں جو پڑھ لکھ گئے ہیں، جنہوں نے ڈگریاں لے لی ہیں، جنہوں نے پوسٹیں لے لی ہیں، جنہوں نے وزارتیں لے لی ہیں، جنہوں نے صدارتیں لے لی ہیں، جنہوں نے سیٹیں لے لی ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم قوم کو کدھر لے کر جائیں، یہ کام کریں یا نہ کریں، یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں، یہ بات کریں یا نہ کریں، یا گردن جھکائیں یا نہ جھکائیں، اس کا ٹیلی فون سنیں یا نہ کریں، اس کے بوٹ چاٹیں یا نہ چاٹیں. اس انسان کو کہتے ہیں عاقل، جس کے اندر یہ نہ ہو اس کہتے ہیں بیوقوف اور احمق. میں سمجھتا ہوں اب اگلی بات آپ خود ساری سمجھ گئے ہیں. ابھی یہ جو اشارہ کیا کہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ خبردار بے وقوفوں کو کچھ نہ سونپنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے تم. پاکستان کی تباہی کا باعث یہ بے وقوف اور احمق ہیں، جنہیں یہی نہیں پتا کہ کس کے سامنے جھکے کس کے سامنے نہ جھکے. یہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، امریکہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. انہیں یہی نہیں معلوم، یہی تشخیص نہیں دے سکتے. یہ اور جو آج دیکھیں دنیا کے اندر، عاقل کون ہے، احمق کون ہے، بے وقوف کون ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ غزہ کے مظلوموں کے حق میں بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. ابھی تک آپ توجہ کریں، ابھی تک پاکستانی حکومت نے ابھی تک غزہ کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دیا، اسرائیل کی مذمت میں ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا. اس وقت جب جنگ جاری تھی پارلیمنٹ نے ایک گول مول سی بات کی، ایک قرارداد مذمت انہوں نے پاس کی، سینٹ نے کل کی ہے. جب جنگ ختم ہو گئی، جب شہداء دفنائے جا چکے، جب غزہ پورا ویران ہو گیا، پاکستانی سینٹ نے کل قرارداد منظور کی ہے. ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. لیکن حکومت نے ابھی تک نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ احمق جب حکومتوں میں بیٹھے ہوں، یہی حال ہے. ہم کن سے توقعات لگا کے بیٹھے ہیں؟ اور جو بیوقوفوں سے توقع لگا کے بیٹھے وہ زیادہ بڑے بیوقوف ہیں. اور بڑے بیوقوف وہ ہیں جو بیوقوفوں کے ہاتھوں بیوقوف بن جائیں. ایک فن انہوں نے سیکھا ہوا ہے قوم کو بیوقوف بنانا، ہر شعبے میں بیوقوف بنا رہے ہیں، دین کے اندر بیوقوف بنا رہے ہیں، دنیا کے اندر بیوقوف بنا رہے ہیں، سیاست کے اندر بیوقوف بنا رہے ہیں. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ کربلا کے واقعہ کے بھی ذمہ دار یہی بے وقوف اور احمق تھے تو مبالغہ نہیں ہے. چونکہ بے وقوف اس کس کو کہتے ہیں جسے یہ نہ پتہ چلے کہ اس موقع پر مجھے کیا اقدام کرنا چاہیے, آیا حسین کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, جسے یہ معلوم نہ ہو وہ احمق ہے, اگرچہ اس نے احرام باندھا ہوا ہو, اگرچہ جامع احرام پہنا ہوا ہو, اگرچہ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہا ہو, اگرچہ صفا و مروہ میں دوڑ لگا رہا ہو, اگرچہ زمزم پی رہا ہو, اگرچہ اپنی پیشانی جا کر کعبہ کی دیوار سے ٹکرا رہا ہو, لیکن جب حسین اس کو کہیں کہ احرام کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ اور وہ یہ نہ تشخیص دے سکے مجھے جانا چاہیے یا نہیں, اسی کو قرآن کہتا ہے احمق ہے, اسی کو کہتا ہے بے وقوف ہے. یہ صفحاء تھے سارے, عاقل وہی 72 تھے, وہ 72 عاقل تھے, انہیں پتہ تھا بھی کیا کرنا چاہیے, چونکہ عقل اسی کو کہتے ہیں, عقل اس قوت کا نام ہے جسے برموں کا پتہ چل جائے کہ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے. کتنی عقل ایسی ہیں, بے وقوفیاں ہیں, حماقتیں ہیں, جن کو ہم عقل کہتے ہیں, ادھر حقیقت عقل نہیں ہے. عقل وہ ہے وہ جو نار میں کود جائے, جو بیٹھ کے حساب کتاب کرتی رہے وہ عقل نہیں ہے. اگرچہ اقبال نے خیال رکھا بعضوں کا اور کہہ دیا عقل ہے, لیکن عقل نہیں ہے. حماقت محض ہے. خوب اگر بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سب حماقت کا کیا کرایا ہے, یہ سب حماقت کا کیا دھرا ہے, راہ کیا ہے, رائے حل کیا ہے, اور رائے حل عقل خود بتا رہی ہے یہاں پر, رائے حل یہ ہے کہ اپنا راستہ بے وقوفوں سے الگ کر لو. عقل کہتی ہے احمقوں سے اپنا راستہ جدا کر لو. امام خمینی یہی تعلیم دیتے ہیں, یہی دو جملے, امتوں کو حکمرانوں سے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے, درباریوں سے اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے. اسی کے اندر نجات ہے عزیزان, ملک کی نجات, ملت کی نجات, تشیع کی نجات, اسلام کی نجات اسی کے اندر ہے. وہ احمق تھے کوفہ کے اندر بیٹھے ہوئے, مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے, مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے, نمازیں پڑھتے تھے, عبادتیں کرتے تھے, زیارتیں کرتے تھے. یوں تو نہیں جو عبادتیں کرتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہوتے, وہ بھی کبھی بے وقوفی کرتے ہیں. یہ حج کر رہے تھے, امام کے ساتھ نہیں نکلے, حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے, بیٹھے رہے بیٹھے رہے, اتنا انتظار کیا کہ سر حسین کٹ کر ان کے بازاروں میں جا پہنچا. ان سے بڑا احمق اور کون تھا, ان سے بڑا صفی اور کون تھا, اتنا انتظار کیا, اتنا انتظار کیا, بیٹھے رہے چپ ساد کے گھروں کے اندر, چادریں لٹی ہوئی, بیبیاں اسیر ہو کر ان کے بازاروں میں جا پہنچے. اس کی کون ذمہ دار ہے؟ یہ بیوقوف ذمہ دار ہے, احمق ذمہ دار ہے. کوفہ کے بازار میں جب ثانیہ زہرا پہنچی, جا کر آواز دی, الا یا اہل الکوفہ, سنو کوفہ والو, علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے تمہیں, یا اہل الغدر والمکر, اے غدارو, اے مکارو, اے ہزار چہرہ لوگو, اے احمقو, تم کہاں تھے جب میرا بھیا کربلا میں تنہا مارا جا رہا تھا؟ تمہیں کیا ہو گیا تھا جب کربلا میں خیمے جلائے جا رہے تھے؟ تم کہاں تھے اس وقت جب ہماری چادریں لوٹی جا رہی تھیں؟ سخت ماحول دیکھا, سخت مناظر دیکھے, بی بی نے ام المصائب بن گئی, اتنے درد جیلے. ماں نے آ کر رسول اللہ کی رحلت کے وقت قبر رسول پر حاضر ہو کر مرثیہ پڑھا, اپنے بابا کو خطاب کر کے کہا, بابا جان, سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیہ, اے بابا جان، آپ کے جانے کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اتنے مصائب مجھ پر ٹوٹے کہ اگر یہ روشن دنوں پر نازل ہوتے، تاریخ اور سیاہ راتوں میں بدل جاتے وہ دن، اور ایک دن بیٹی پر آیا، اتنے مصائب بیٹی پر پڑے کہ ام المصائب بن گئی، ام المصائب بن گئی۔ جب خطبہ دیا جناب سیدہ نے کوفہ کے بازار میں، ایک نابینا خطبہ سنتا ہے، سن کر تعجب سے کہتا ہے، لوگو کیا ہو رہا ہے، میں کیا سن رہا ہوں، میرا مولا علی تو مدت ہوئی یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ آج علی کے لہجے میں خطبے کون دے رہا ہے؟ جب بتایا گیا علی کی بیٹی خطبے دے رہی ہیں، کہنے لگا سبحان اللہ، ہمیشہ جب خلیفہ اس دنیا سے حاکم جاتا ہے اس کے بیٹے تخت حکومت پر بیٹھتے ہیں، کیا میرے مولا کا کوئی بیٹا نہیں رہا کہ مولا کی بیٹی خطبے دے رہی ہے؟ کہا گیا نابینا، مولا کی بیٹی حاکم بن کر نہیں آئی، اسیر بن کر آئی ہے تیرے شہر میں، تیرے بازار میں۔ کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی اپنے مولا کی اولاد کی زیارت کر سکتا، میں بھی دیکھ سکتا۔ کہنے والے نے کہا کہ جا، خدا کا شکر کر، اللہ کا شکر کر، تیری آنکھیں نہیں ہیں، سجدہ شکر کر۔ کہنے لگا کیوں، اس سعادت سے کیوں محروم ہونے پر شکر کروں کہ میری آنکھیں نہیں، میں مولا کی اولاد کو نہیں دیکھ سکتا؟ کہنے لگے اس لیے جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ کہتا ہے جلدی بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثانیہ زہرا علی کی بیٹی، وہی مقدرہ جس کا سایہ کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا، بازار میں کھلے سر ہے، آپ پسے گردن بندے ہوئے ہیں، اور آگے دو کے سنا پہ سر ہے، اور اس کے پیچھے ایک سید مظلوم جس کے گلے میں توک پڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جس پر تازیانوں کی بارش ہو رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے سروں پہ خاک اڑ رہی ہے، جن کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، جن کے گالوں پہ تماچوں کے نشان ہے، ایک رسی میں گئی گئی بچے بندے۔ الا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله۔ پروردگار بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ایک مریض کے لیے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زخمی ہیں، ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگارہ جملہ مرزا اسلام سمیت اس زخمی کو، اس مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سے اتنی سو نابود فرما، مظلومین غزہ کی حمایت فرما، مظلومین فلسطین و کشمیر کو نجات عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حماس و حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی اور نامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سائے حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی آق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ